أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وهو خير ناصر ومعين. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سحر عالمی نیٹورک کے پروگرام پیام رحمان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، اس پروگرام میں ہم قرآن مجید کے مختلف سوروں کا تعارف پیش کرتے ہیں، اور آج سورہ دخان کا تعارف پیش کیا جا رہا ہے. البتہ پچھلے ہفتے بھی ہم نے سورہ دخان کا مختصر تعارف پیش کیا تھا، لیکن حضرت امام علی ابن الحسین زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی مناسبت سے بھی کچھ گفتگو ہوئی تھی، لہذا وہ تعارف مکمل نہیں ہو سکا، اور آج ہم اس تعارف کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن پروگرام کے آغاز سے پہلے کلام اللہ مجید کی کچھ تلاوت اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. حم والکتاب المبین. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم.
بنام خدای رحمان و رحیم. حامیم. اس روشن کتاب کی قسم، ہم نے اسے ایک بابرکت رات میں نازل کیا ہے، یقیناً ہم ہی تنبیہ کرنے والے ہیں. اس رات میں ہر حکیمانہ امر کی تفصیل وضع کی جاتی ہے.
ناظرین، تلاوت کلام اللہ مجید سے اور اس کے ترجمے سے پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے. سورہ دخان کا تعارف لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں جہاں امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی، ان کی سیرت کے حوالے سے کچھ گفتگو کی تھی، وہاں سورہ دخان کے حوالے سے کہ اس میں جو شروع میں ایک آیت ہے کہ پروردگار عالم نے اس قرآن مجید کو ایک مقدس اور مبارک رات میں نازل کیا، اور جس میں پروردگار اپنی تقدیرات کو لے کے نازل ہوتا ہے، اور تمام بندگان خدا کی تقدیرات اس میں لکھی جاتی ہیں. تو سوال سے کچھ مختصر گفتگو ہوئی تھی، آج ہم اس سلسلے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے کچھ نئے سوالات کے ساتھ. ہمارے مہمان ہیں قبلہ سید عباس مہدی حسنی صاحب، جو ہمارے ساتھ گفتگو میں شریک ہوں گے. قبلہ، السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
میں خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اسٹوڈیو میں ہمیشہ کی طرح. اور سورہ دخان کے حوالے سے ظاہر ہے قرآن مجید کا ایک بہت ہی مشہور و معروف سورہ ہے، اور اس میں مختلف موضوعات پہ ظاہر گفتگو ہوئی ہے. ان میں سے ایک اہم موضوع میں چاہتا ہوں کہ اس سورہ کی دسویں آیت میں جس کا ذکر کیا گیا ہے کہ دخان مبین کی ایک اصطلاح جو ہے پروردگار عالم نے اس میں استعمال کی ہے، کہ یہ دخان مبین جو ہے وہ کیا ہے؟
جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بھی محترم ناظرین کی خدمت میں اور اسی طرح آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. دیکھیں، جہاں تک سورہ دخان کی اس دسویں آیہ کریمہ کا سوال ہے، کہ اس میں جو آیا ہے لفظ دخان مبین، آیت اس طرح سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، یعنی اس دن کہ منتظر رہو کہ جب آسمان اپنے آشکار دھوئیں کے ساتھ جو ہے وہ آئے گا.
اچھا، دخان کے معنی
دھوئیں کے ہیں. جی، اب یہ آشکار دھواں کیا ہے، اس کے سلسلے میں مفسرین کرام کے درمیان دو طرح کے نظریے پائے جاتے ہیں. ایک نظریہ تو یہ ہے، بعض یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ عذاب ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ان کے بد دعا کے نتیجے میں نازل ہوا تھا، اور وہ قحط سالی اور خشک سالی کی شکل میں تھا، کہ جب جو ہے وہ لوگ قحط سالی میں مبتلا ہوئے اور نوبت یہاں تک آ گئی تھی کہ لوگوں نے مردار کا گوشت کھانا شروع کر دیا تھا، مردار کی ہڈیاں چبانا شروع کر دی تھی. پھر جو ہے وہ بعد میں آپ ہی کی دعا کے نتیجے میں یہ عذاب جو قحط سالی کے قحط کی شکل میں تھا جو ہے وہ برطرف ہوتا. ایک نظریہ یہ. دوسرا نظریہ کہ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات اور آپ کی احادیث کے سے ملتا جلتا مطابق و نزدیک ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو یہاں پہ آشکار دھوئے کا تذکرہ ہے، یہ گویا کہ ایک طرح کی قیامت کے علامتوں میں سے ایک علامت ہے، جب قیامت نزدیک آئے گی تو اس وقت جو ہے وہ علامت ظاہر ہوگی، جس میں ایک علامت یہ ہوگی کہ پوری دنیا میں جو ہے وہ دھواں پھیل جائے گا۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ مراد جو ہے وہ وہی دھواں ہے جو قیامت کے نزدیک کے، جب ظاہر سی بات ہے کہ جو لوگ بے خبر ہوں گے وہ خبردار ہو جائیں گے، جو غافل ہوں گے وہ خواب غفلت سے بیدار ہوں گے، اور علامتیں جو ہیں قیامت کی وہ دھیرے دھیرے جو ہے
نمودار ہونا شروع ہو جائیں
گے۔ اسی لیے جناب حذیفہ بن یمان سے ایک روایت ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت نزدیک آئے گی تو مختلف طرح کی جو ہے وہ نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ ایک نشانی جو ہے وہ دجال کا ظاہر ہونا ہے، دجال ظاہر ہوگا۔ دوسری علامت جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے، کہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ عقیدہ ہے کہ مسلمان بھی اس پہ عقیدہ رکھتے ہیں اور مسیحی اور عیسائی حضرات بھی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ ظاہر ہوں گے، تو ان کا نازل ہونا۔ تیسری علامت آپ ذکر کرتے ہیں، تیسری علامت جو ہے وہ سرزمین عدن سے آتش اور آگ کا بھڑکنا، وہ اس طرح سے بھڑکے گی کہ سبب بنے گی لوگ محشر کی طرف دوڑ کے جائیں اور بھاگ کے جائیں۔ چوتھی علامت ذکر کرتے ہیں، اور چوتھی علامت جو ہے دخان ہوگی، دھواں ہوگا۔ تو آپ سوال کرتے ہیں کہ ومت دخان، یعنی جناب حذیفہ بن یمان سوال کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں ومت دخان، یہ دخان کیا چیز ہے،
یہ دھواں کس طرح کا دھواں ہے، کیا ہے
کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں یہ دھواں وہ ہے کہ جو جب ظاہر ہوگا تو 40 دن و رات آسمان میں اور پوری دنیا میں جو ہے وہ ٹھہرا رہے گا، معلق رہے گا، اور یم پوری زمین اور آسمان اس سے پر ہو جائیں گے، بھر جائیں گے اس دھوئیں سے۔ اور اس کے بعد یہ جب مومن تک پہنچے گا، یہ دھواں، ظاہر سی بات ہے دھوئیں کا اثرات ہوتے ہیں، مومن تک پہنچے گا تو مومن پر ایک زکام جیسی حالت طاری ہوگی۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ سب جو ہے وہ غیب کی خبریں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں لیکن جب کافر تک یہ دھواں پہنچے گا تو بتاتے ہیں کافر مدہوش ہو جائے گا، مست ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اس کے ناک سے اور ان کی اس کی کان سے اور اس کی پشت سے جو ہے وہ یہ دھواں نکلنے لگے گا۔
اچھا
جی، تو یہ دوسری تفسیر جو میں نے جس کے ذیل میں جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے کہتے ہیں
حضرت حذیفہ ابن
یمان کی روایت ہے،
یہ بھی اسی دوسری جو نظر ہے اور نگاہ ہے اس کی ذیل میں،
ہاں اس لیے کہ ملتا ہے کہ جناب حذیفہ ابن یمان فرماتے ہیں کہ جب آپ نے دخان کا تذکرہ کیا تو آپ نے اس آیت کی تلاوت بھی فرمائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فارتقب یوما تحت السماء بدخان مبین۔ تو اس سے لگتا ہے کہ یہی قیامت کا دھواں مراد ہے، کہ جو قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ جب یہ دھواں پھیل جائے اس کا مطلب ہے کہ اب قیامت جو ہے وہ نزدیک آ گئی۔
یہاں پہ ظاہر سورہ دخان کے اندر مختلف متعدد موضوعات ہیں، اور ان میں سے ایک موضوع جس کی آیت کی میں ابھی آپ کی خدمت میں اور ناظرین خدمت تلاوت کروں گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى، کہ وہ اس پہلی موت کے علاوہ جو دنیا میں آئی ہے اور وہ منتقل ہو گئے ہیں اس دار بقا کی طرف، اس کے علاوہ کوئی دوسری موت جو ہے وہ نہیں چکھیں گے، کوئی دوسری موت انہیں نہیں آئے گی۔ یہ سوال یہاں پہ یہ اٹھتا ہے کہ یہ جو آیت ہے بتا رہی ہے کہ یہ اہل جنت کے بارے میں ہے، اور اہل جنت کو ایک ہی موت آئے گی جو آ چکی ہے دنیا میں، جنت میں پہنچنے کے بعد کوئی دوسری موت نہیں ہے، یہ اہل جنت کے ساتھ یہ آیت مخصوص ہے۔ لیکن سوال یہاں پہ یہ ہے کہ اہل جہنم کو بھی تو ایک ہی موت آئی ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ جہنم میں جانے کے بعد دوبارہ مریں گے۔ تو جو دنیا میں جو موت آئی ہے اور اس دنیا سے دار فنا سے دار بقا کی طرف منتقل ہوئے ہیں، تو اہل جہنم کو بھی ایک ہی موت آئی ہے، تو اس کی ذرا وضاحت چاہتا تھا۔
دیکھیں اس میں تذکرہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ لا یذوقون فیہ الموت الا الموتۃ الاولی، کہ وہ موت کا مزہ نہیں چکھیں گے مگر یہ کہ پہلی موت کا، اور یہ آیت جو ہے مخصوص ہے اہل بہشت سے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ سوال جیسا کہ آپ نے کیا، یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اہل بہشت سے کیوں مخصوص ہے جبکہ جو جہنمی افراد ہوں گے ان کو بھی موت نہیں آئے گی جب وہ جہنم میں ہوں گے؟ تو اس کی بڑی اچھی اس کی تعبیر اور اس کا جواب پیش کیا ہے صاحب مجموع البیان نے علامہ طبرسی رحمۃ اللہ علیہ نے. آپ فرماتے ہیں کہ یہ در حقیقت جو اہل بہشت ہوں گے ان کے لیے ایک طرح کی بشارت ہے اور حیات جاویدانی کا اعلان ہے کہ وہ صرف اور صرف جو ہے وہ ایک موت آئے گی, اس کے بعد موت نہیں آئے گی. یہ ایک طرح سے ان کو خوشخبری دی جا رہی ہے, ایک طرح سے ان کو بشارت دی جا رہی ہے. لیکن جہاں تک اہل جہنم کا سوال ہے,
یعنی گویا جنت کے جنت میں جانے کے بعد گویا ان کے لیے ان کی زندگی ایک بہت بڑی جو ہے وہ نعمت ہوگی کہ جو پروردگار نے انہیں عطا کی ہے تاکہ وہ جنت کی تمام لذتوں سے جو ہے وہ استفادہ کر سکیں اور فائدہ اٹھا سکیں.
یقیناً ایسا ہی. تو کہتے ہیں کہ انہیں اس طرح کی اس آیت میں بشارت دی جا رہی ہے اہل بہشت جو ہوں گے کہ تمہیں اب اس کے بعد موت, اس لیے انسان ڈرا رہتا ہے ہمیشہ جو ہے ہر چیز ناز و نعم میں ہے, طرح کی نعمتیں موجود ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ مر جائے. دنیا میں جو ہے وہ سب کچھ ہے لیکن ایک خوف لاحق رہتا ہے کہ کب جو ہے وہ موت کا وہ بلاوا آ جائے اور پیغام آ جائے اور ہمیں جو ہے وہ دار فانی.
تو یہ ڈر کہیں اہل جنت کو اہل بہشت کو جنت میں جو ہے وہ نہ رہے.
جی تو ایک طرح سے ان کو خوشخبری دی جا رہی ہے کہ حیات جاوید کی کہ تمہیں اب موت اس کے بعد نہیں آنے والی. لیکن جہاں تک جہنمی افراد کا سوال ہے تو جہنمی افراد ایسے ہوں گے کہ ان کے ہاں موت اور حیات کو کوئی تصور نہیں ہوگا. جیسا کہ ایک سورہ میں کہ لا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا یموت فیہا ولا یحییٰ, نہ وہ جہنم میں مریں گے اور نہ ہی زندہ رہیں گے. تو میں نے ایک مرتبہ اس کے ذیل میں جو تفسیر پڑھی تھی مجھے یاد ہے کہ اس میں یہ تھا کہ مریں گے اس لیے نہیں تاکہ وہ جہنم کے عذاب کا مزہ چکھ سکیں. اس لیے جب انسان مر جائے گا تو پھر احساس ختم ہو جائے گا.
بالکل.
اور زندہ اس لیے نہیں ہوں گے تاکہ وہ اللہ سے دعا نہ کر سکے مغفرت کی دعا. اس لیے جب زندہ انہوں نے زندگی عطا کی جائے گی تو ممکن ہے دعا کر لیں, ظاہر سی بات اللہ غفور الرحیم ہے, تو اس لیے ان کو دعا کا بھی موقع نہیں دیا جائے گا. تو یہاں کے اوپر جہنمی
زندگی اور موت
کے درمیان
ایک درمیانی کیفیت ہوگی,
درمیانی کیفیت
کہ وہ نہ زندہ ہوں گے کاملاً کہ دعا کر سکیں اور نہ وہ مردہ ہوں گے مکمل طور پر کہ جو ہے وہ جہنم کا جو ہے وہ عذاب نہ چکھ سکے
تو لہٰذا یہ کہا گیا ہے کہ یہ آیت جو ہے مخصوص ہے اہل بہشت سے اہل جہنم, کیونکہ ان کے ہاں موت و حیات کا تصور ہی نہیں ہوگا, تو موت اور حیات کے درمیان کی کیفیت ان کے ہاں پائی جائے گی. اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کیفیت کیا ہو.
یقیناً ظاہر سوالات تو بہت ہیں, مجھے نہیں معلوم مجھے وقفہ لینا ہے یا نہیں لینا, لیکن ایک اگلا سوال جو ہے وہ اسی سورے کے اندر جب یہ آپ نے اس نعمت کا تذکرہ کیا کہ اہل جنت کو ایک بہت بڑی نعمت یعنی ایک دائمی زندگی جس میں خالدین فیہا جس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ رہیں گے, تو اس نعمت کے علاوہ اور دوسری کن نعمتوں کا تذکرہ جو ہے پروردگار نے سورے میں کیا؟
جی نہیں بہت اچھا سوال ہے اور میں اس کو چاہوں گا کہ اس طرح سے بیان کروں کہ دیکھیں اس دنیا میں انسان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اسے رہنے کے لیے بہترین مکان ملے بہترین جگہ ملے, لہذا آدمی کوشش کرتا ہے کہ اچھے سے اچھی جگہ اور اچھا سے اچھا مکان جو ہے وہ اپنے لیے فراہم کر سکے. دوسری خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کو جو ہے وہ اچھے سے اچھی غذا مل سکے, اچھے سے لذیذ غذا مل سکے تاکہ جو ہے وہ اس کی یہ خواہش جو ہے وہ پوری ہو سکے. تیسری خواہش اس کی ہوتی ہے اسے پہننے کے لیے بھی اچھا لباس مل سکے. یہ اور بات ہے کہ دنیا میں اکثر لوگ کے لیے ناممکن ہوتا ہے کہ ان تمام نعمتوں تک پہنچ جائیں دنیا میں, اور اگر پہنچ بھی جائیں اچھا لباس اچھا مکان اچھے کھانے پینے کی اچھی نعمتیں سب کچھ
اچھی سواری
جی سب کچھ
اچھا جو ہے وہ گھر رہنے کے لیے
یہ اچھا شریک حیات
مثلا جی
تو اکثر لوگوں کے لیے ناممکن ہوتا ہے, لیکن جن کے لیے ممکن بھی ہوتا ہے ان کے لیے یہ خطرہ ہمیشہ لاحق رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو میری موت آ جائے اور مجھے جو ہے وہ یہ تمام نعمتیں مجھے چھوڑ کے جانا پڑے. تو لہٰذا پروردگار نے ان تمام چیزوں کا تذکرہ اور نعمتوں کا تذکرہ یہاں پہ کیا ہے کہ تمہیں دنیاوی نعمتوں کے بارے میں تم اگر فکر مند رہتے ہو تو فکر مند رہنے کی ضرورت نہیں ہے. اسے اللہ نے یہ کہا ہے کہ جو ہے وہ انسان حلال طریقے سے جو بھی کماتا ہے اسے حق ہے, اما بنعمت ربک فحدث, اپنے پروردگار کی نعمت کا جو ہے وہ اظہار کرو اسے بیان کرو.
صحیح. قبل یہاں پہ ایک بریک لے لیتے ہیں چونکہ بریک کا وقت جو ہے ہوا چاہتا ہے, پھر اس کے بعد اس گفتگو کو مکمل کریں گے. ناظرین دیکھتے رہیے پروگرام پیام رحمان، جس میں سورہ دخان کا تعارف اور اس سلسلے میں اس کی دوسری قسط پیش کی جا رہی ہے. انشاءاللہ وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور گفتگو جو ہے وہ جاری و ساری.
اسی سورہ کی آیت نمبر 14 سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دیوانے کی تربیت ممکن نہیں. ان مشرکین کو اپنے عائد کردہ الزام کے مضمون کی بھی خبر نہیں کہ ہم کیا الزام لگا رہے ہیں. آج مستشرقین بھی یہی الزام عائد کرتے ہیں کہ یہ قرآن کسی اور کا سکھایا پڑھایا ہوا ہے. فرق یہ ہے کہ قرآن کے اعجازی پہلو کی یہ لوگ توجیہ کرتے ہوئے کہتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نابغہ تھے، اور مشرکین کہتے تھے پیغمبر اعظم پڑھایا سکھایا ہوا دیوانہ ہے، العیاذ باللہ. جبکہ دیوانے کو سکھایا پڑھایا نہیں جا سکتا، نابغہ ہیں تو دیگر نابغہ افراد بھی ایسا کلام پیش کر سکتے ہیں. یہاں پر انتقام قیامت کا ذکر نہیں، بلکہ قیامت سے پہلے یوم دخان دھوئے والے دن کا ذکر ہے. اس سے معلوم ہوا کہ منافقوں اور کافروں کو قیامت سے پہلے بھی ایک ضرب اور انتقام کے دن کا سامنا کرنا ہوگا. قوم فرعون کی آزمائش حضرت موسیٰ علیہ السلام کے توسط سے ہوئی، اور جناب موسیٰ کا مدعا یہ تھا کہ بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دو. ادو حوالے کرو کے معنی میں زیادہ مناسب ہے. عباد اللہ سے مراد بنی اسرائیل ہیں. اس لفظ میں بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ کی طرف سے مہربانی کا اظہار ہے، چونکہ وہ فرعون کی طرف سے عذاب میں تھے. آیت نمبر 20 میں ترجمون، جس میں الرجم سنسار کرنے کو کہا جاتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا اگر باز نہ آئے تو تمہیں سنسار کر دیا جائے گا، لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آزر نے کہا اگر باز نہ آئے لَأَرْجُمَنَّكَ، میں تجھے سنسار کر دوں گا. یہاں الرجم سے الزام لگانے کے معنی مراد لینا خلاف ظاہر ہے، چونکہ وہ تہمت اور الزام لگاتے رہے، اس کے لیے اس تو پناہ میں آ گیا ہوں کی سیاق سے مناسبت نہیں پائی جاتی. آیت نمبر 24 کا مفہوم یہ ہے کہ دریا کے اس شگاف کو اپنے عصا کے ذریعے دوبارہ پہلی حالت میں لانے کی کوشش نہ کر، جیسا وہ شگاف سے پہلے تھا اسی حالت میں رہنے دو، تاکہ فرعون اور اس کا لشکر اس راستے سے داخل ہو جائے. پھر دریا پہلی حالت میں آئے گا اور فرعون اپنے لشکر سمیت غرق ہو جائے گا.
وَيَسْتَعِيذُ بِاللَّهِ مِنْ حَيْفٍ وَتَقْصِيرٍ لِيَرْشُفَ الشَّهْدَى وَالنَّعْمَى.
ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک مرتبہ پھر، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور گفتگو ہماری جاری و ساری ہے قبلہ سید عباس مہدی حسنی صاحب سے سورہ دخان کے سلسلے میں. جی حسنی صاحب، آپ سورہ دخان میں جو قرآن مجید کی اس سورہ کے اندر جو جنت کی نعمتوں کا ذکر ہوا ہے، تذکرہ ہوا ہے، آپ ان کے بارے میں بیان کر رہے تھے. میں یہ پوچھنا چاہوں گا، اسی کے ذمن میں ایک سوال اضافہ کر دوں، کہ ان نعمتوں کے حصول کا طریقہ یا شرط جو ہے وہ کیا ہے؟
جی تو دیکھیں، جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ دنیا میں انسان جو ہے وہ رہنے کے لیے اچھا مکان چاہتا ہے، کھانے کے لیے بہترین غذا چاہتا ہے، اور پہننے کے لیے اچھا لباس چاہتا ہے. پروردگار نے ہم ساری نعمتوں کا انتظام جو ہے وہاں کے اوپر کیا ہے، اور جو کچھ اس کا دل چاہے گا اور جیسے ہی وہ ارادہ کرے گا فوراً حاضر ہو جائے گا،
اور موت کا جو خوف ہے وہ اس کے دل سے نکال.
ہاں جیسا کہ ذکر ابھی ہوا سے پہلے جو گفتگو ہوئی، لا یذوقون فیہا فیہا الموت الا الموتۃ الاولى، کہ اس میں ایک موت کے بعد جو دنیا میں موت آئی ہے اس کے بعد وہ موت نہیں چکھیں گے. اچھا، اس کے ذیل میں فرزند رسول باقر العلوم حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ نعمت یعنی ایسی ہوگی. آپ فرماتے ہیں کہ وہاں کے اوپر فرماتے ہیں کہ شباب لا یحرمون، کہ لوگ جوان ہوں گے مگر بڑھاپا نہیں آئے گا، یعنی اسی آیت کے ذیل. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اصحاء لا یسقمون، لوگ صحت مند ہوں گے لیکن بیمار نہ ہوں گے، یعنی ایسی تندرستی ہوگی کہ جس میں بیماری کوئی تصور نہیں ہوگا.
جس طرح سے ایک واقعہ بھی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے تھے تو مختلف گفتگو ہوتے ہوتے بات یہاں تک پہنچی کہ جنت میں کوئی بوڑھا جو ہے وہ داخل نہیں ہوگا، تو ایک بوڑھے صحابی یا کوئی خاتون تھی غالباً
بڑھی آتی, وہ رونے لگی,
رونے لگی کہ بھائی ہم مومن ہیں اور ہم آپ پر ایمان لائے. تو پیغمبر نے مسکرا کے فرمایا کہ نہیں, جب تک کہ ان بوڑھوں کو جو مومن ہیں اور لائق جنت ہیں, لائق بہشت ہیں, انہیں جوان نہ کر لیا جائے اس وقت تک وہ جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا.
تو یقیناً ایسا ہی ہے, تو
جوانی جنت میں ایک بہت بڑی نعمت ہے.
جی جی بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اسی لیے امام حسین علیہ السلام کو سیدہ شباب اہل الجنہ جوانہ نے, وہاں سب جوانی ہوں گے کوئی بوڑھا نہیں ہوگا, جوانہ نے جنت کا سردار کہا گیا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک نعمت جو ہے وہ یہ ہوگی کہ انہیں موت نہیں آئے گی. اس کے ذیل میں میں بتائی فرزند رسول امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ ایسے صحت مند ہوں گے کہ انہیں کوئی بیماری لاحق نہ ہوگی, اور ایسے غنی ہوں گے, الاغنیا لا یفتقرون, کہ انہیں فقر لاحق نہ ہوگا, کسی طرح کی ضرورت اور کسی طرح کی محتاجی ان کو نہیں ہو. وہ فرحون لا یحزنون, وہ ایسے خوشحال ہوں گے کہ کوئی غم جو ہے وہ کوئی غم و اندوہ ان کو نہ ہوگا. ظاہر سی بات ہے دنیا میں ہر آدمی خوش ہوتا ہے, لیکن کب کون سا غم کس پہ طاری ہو جائے یا کون سی غم کی خبر
جب ٹینشن آ جاتی ہے, پریشانی
نہیں, لیکن وہاں پہ ٹینشن فری ہوگا بالکل. لا یحزن, کسی طرح کا حزن و ملال یا غم نہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں الاحیاء لا یموتون, یعنی اس نعمت کا تذکرہ کہ ایک ایسی نعمت ہے
جس کا ایسی
آیت میں ہے کہ وہ زندہ اس طرح زندہ ہوں گے کہ لا یموتون, کی کبھی ان کو موت نہیں آئے گی. پھر ہے کہ ثم تلا هذه الآية, پھر آپ نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی, کہ انہیں موت نہیں آئے گی ہرگز سوائے اس پہلی موت کے. تو یہ ایک نعمت ہوئی کہ جو جنت میں رہیں گے انہیں وہ ابدی حیات عطا ہوگی اور انہیں موت نہیں آئے گی. تو دوسری نعمتوں جو ذکر ہوئی ہیں اس آیت میں, وہ آیت میں وہ یہ ہے کہ انہیں رہنے کے لیے بہترین جگہ فراہم ہوگی. ان المتقین فی مکان امین, کہ جو متقی پرہیزگار لوگ ہوں گے وہ امن و امان کی جگہ پہ ہوں گے. ممکن ہے کہ جگہ آدمی اچھی رہنے کے لیے, کہ امن و امان, آج دنیا میں لوگ امن و امان کی تلاش میں ہیں, ممکن حویلی ہو کوٹھی ہو لیکن امن و امان نہ ہو.
امن و امان نہ ہو, پورا ماحول اگر ایسا ہے کہ جہاں پہ انسان کی جان کو, مال کو, عزت کو خطرہ ہے, تو وہاں سے اس علاقے کو چھوڑ کے جانے کی کوشش کر.
لیکن وہاں فی مکان امین, امن و امان کی جگہ پہ ہوں گے. اس کے بعد ہے فی جنات و عیون, و عیون ایسی جگہ پہ ہوں گے جہاں باغات ہوں گے, جہاں جو ہے وہ چشمے ہوں گے. یعنی یہ تمام نعمتیں ان کے لیے وہاں پہ سنہرے منظر ہوں گے, ہریالی ہوگی, ہری بھری, یہ تمام چیزیں ہیں. اس کے بعد یہ
دنیا میں وہ حضرات کے جو ناز و نعم میں زندگی گزار رہے ہیں, وہ شہروں کی زندگی کو کم سے کم چھٹیوں میں, تعطیلات کے جو ایام ہوتے ہیں گرمیوں میں, اس کو چھوڑ کے کسی ایسی جگہ پہ جانا چاہتے ہیں جہاں چشمے ہو, جہاں پہ آبشار ہو, جہاں پہ سبزہ اور ہریالی ہو. تو وہ پاک و پاکیزہ اور صاف ستھرا ماحول جو ایٹماسفیئر ہے اس سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں.
تو
پروردگار نے ان تمام چیزوں کا انتظام کر رکھا ہے, اور دائمی ہمیشہ کے لیے,
ہمیشہ کے لیے. اس کے بعد یہ کہ اگر انہیں ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اچھا لباس پہنے, خاص طور سے یعنی مردوں کے علاوہ خواتین میں زیادہ ہوتی ہے کہ اچھے سے اچھا لباس, تو وہاں بھی ہے کہ وَيَلْبَسُونَ مِنْ اِسْتَبْرَقٍ مِنْ سُنْدَسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ, کہ وہ حریر اور ابریشم کا لباس پہنیں گے, ریشمی لباس پہنیں گے, کہ جو نازک بھی ہوگا موٹا بھی ہوگا, جیسا چاہیں گے نازک پہننا چاہے نازک, موٹا چاہے ہوئے, اس کو متقابل ایک دوسرے کے روبرو بیٹھے ہوں گے, گفتگو کر رہے ہوں گے, ہنسی مذاق کر رہے ہوں گے, ایک دوسرے کے جو ہے وہ دوستانہ گفتگو ہو رہی ہوگی. تو وہاں بہترین یعنی ریشم کا بہترین لباس, ریشم آپ دنیا میں حرام ہے مردوں کے لیے پہننا, لیکن وہاں پہ ظاہر سی بات ہے کہ حلال ہوگا. اس کے بعد جو ہے وہ جو نعمتیں وہاں کھانے غذا کی شکل میں ہوں گی وہ تو ہوں گی, وہ پھر یعنی مختلف طرح کے پھل ہوں گے. وہ یدعون فیہا بکل فاکہۃن آمنین, کہ جو کچھ وہ پھل مانگیں گے وہ ان کو وہاں ملے گا. اچھا, ان غذاؤں کے علاوہ انہیں جنسی لذتیں, حلال لذتیں فراہم ہوں گی, ظاہر سی بات وہاں سب چیز حلال ہی ہوگی. وہ کذالک زوجناہم بحورعین, اور اس طرح سے ہم ان کو ان کے لیے حورعین کا جوڑا بنائیں گے, یعنی ایسی حوریں گے جن کی آنکھیں بڑی بڑی ہوں گی. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ
جن کو آج تک کسی نے جو ہے وہ مس نہیں کیا ہوگا, یہ بھی ان
کی, ہاں وہ دوسری آیات میں ہے کہ اس صفات ہیں ان کے کہ ایسی حوریں ہوں گی کہ جنہیں کسی نے مس نہیں کیا ہوگا. تو دیکھیں میں بھی وہ شرط آپ نے اس کو بیان کروں گا کہ کیا شرط ہے ان نعمتوں کو حصول حاصل کرنے کے لیے. سب سے پہلے عرض کر دوں کہ یہ نعمتیں کہ آپ نے دیکھا کہ وہاں ریشم کا لباس بھی انسان پہن سکتا ہوگا, دوسری آیات میں ہے کہ وہاں انسان کو بہترین قسم کی شراب دی جائے گی, جنت میں بہترین قسم کی میوزک ہوگی. تو یہ سب کیا مطلب ہے؟ دنیا میں کیوں
موسیقی
میوزک ہے, موسیقی جس کو کہتے ہیں. تو دنیا میں
اسی حوالے سے بھی اس کو پروردگار نے تمام لذات جی جی وہاں پہ فراہم
سب فراہم ہوگی, وہاں کوئی محدودیت نہیں ہوگی. سوال ہے کہ یہاں کے اوپر کیوں محدودیت ہے؟ تو اگر یہاں کے اوپر دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے کچھ میوزک حرام ہے, یہاں کے اوپر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ مردوں کے لیے سونا پہننا یا ریشمی لباس پہننا حرام ہے, یہاں کے اوپر دیکھتے ہیں مثال
نامحرم عورتوں کی طرف نگاہ
کرنا, یہ جتنی بھی چیزیں ہیں
دیکھنا بھی حرام,
یہ شراب پینا جو ہے وہ حرام ہے. اور ایک مسلمان کے لیے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ شراب کا تصور کرے, پینے کا تصور کر سکے. تو یہ سب کیوں ہیں؟ یہ سب اس لیے ہیں صرف ہمارے امتحان, وہی سب اللہ کی نعمت, شراب بھی اللہ کی نعمت ہے, میوزک بھی اور آپریشن یعنی ریشمی لباس سب اللہ کی نعمت ہے, پھر حرام کیوں ہیں, پابندی کیوں ہے؟ یہ صرف پروردگار ہمارا امتحان لے رہا ہے کہ اگر تم نے یہاں پہ خود کو بچا لے گئے. اس لیے وہ میں شرط کا ذکر کرنا چاہوں گا, اس لیے نعمتوں کے شروع ہی میں جو تذکرہ ہو ان المتقین فی مکان امین, متقی و پرہیزگار لوگ جو ہیں امن و امان کی جگہ پہ اور جہاں چشمے ہوں گے وہاں ہوں گے, اور ان کے لیے حور عین ہوں گی اور ان کے لیے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ جنت کے باغات ہوں گے اور بہترین لباس ہوں گے. یہ سب کس کے متقی, متقی کون ہوتا ہے کہ جو اپنے کو اس دنیا میں ان چیزوں سے بچاتا ہے جسے اللہ نے منع کیا. اچھا منع کیوں کیا؟ امتحان کے لیے, یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں, مگر اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرا کتنا متقی ہے, میرا بندہ میرا کتنا مسلمان ہے, یعنی میرے حکم ہے کہ آگے کتنا سر تسلیم خم کیے ہوئے. تو اگر جن لوگوں نے اس دنیا میں خود کو ان چیزوں سے اپنے کو بچا لیا, یعنی اس امتحان میں کامیاب ہو گئے, صرف امتحان کے لیے, یہ پوری دنیا کے امتحان ہے, ایگزامینیشن سینٹر پوری دنیا امتحان, اس میں بھیجا گیا اور کہا گیا کہ دیکھو یہ چیزیں حلال ہیں, یہ چیزیں حرام ہیں, یہ چیزیں منع ہیں, یہ چیز حلال بہت سے, یعنی حرام جو چیزیں بہت کم ہیں اور ورنہ سب چیزیں مباح ہیں, سب چیزیں حلال ہیں. تو یہ صرف اللہ امتحان لے رہا. اب امتحان میں کامیاب کون ہوگا؟ جو اس میں پورا اترے گا, یعنی جو حرام
جو پابندی کرے گا,
پابندی کرے گا, جو حرام سے اپنے کو بچائے گا, جو گناہوں سے اپنے کو بچائے گا. جو ان المتقی, جو متقی, متقی مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اپنے فریضے کو پہچانتا ہے, اپنے وظائف کو پہچانتا ہے, اس کے مطابق عمل کرتا ہے. کیا مطلب؟ یعنی جو گناہوں سے بچتا ہے اور واجبات پر عمل کرتا ہے. متقی مطلب یہ نہیں کہ جو تسبیح لے کے اللہ
روکا ہے وہاں سے جی بچا رہتا ہے
جی,
اور جہاں پروردگار نے اجازت دی ہے یا جہاں پہ حکم دیا ہے جی اسے انجام دیتا ہے.
بس یہی خلاصہ ہے.
اسی
کا نام تقوی. تقوی کوئی ایسی چیز نہیں کہ ہم نہیں متقی ہو سکتے. تقوی یعنی دینداری, یعنی انسان کا متدین. اب جتنا جو متدین ہے وہ اتنا ہی اس امتحان میں کامیاب. تو اگر ہم چاہتے کہ ان یہ نعمتیں کہ جو پروردگار نے ہمارے لیے وہاں جنت میں مہیا کر رکھی, اس تک ہم پہنچنا چاہتے ہیں, تو اس کا بہترین طریقہ یہ کہ اس امتحان میں کامیاب ہو. جیسا کہ ایک دوسری حدیث میں دیکھا جو اس کی وضاحت ایک طرح سے کہ تمہارے نفس کی قیمت جنت ہے, لہذا اپنے نفس کو جنت کے علاوہ اور کسی چیز کے ذریعے نہ بیچو.
سبحان اللہ. یعنی کسی معمولی
معمولی دنیا کے
عوض جو ہے اپنے نفس کو جو ہے فروخت نہ کرو,
نہ فروخت کرو. کیوں؟ اس لیے کہ جنت ہم نے اپنے بندے کے لیے آمادہ کر رکھی ہے, لہذا تمہارا نفس کا جو یہ جو نفس کی قیمت ہے, اتنا بڑا سرمایہ ہم نے جو دیا ہے, تو روح کا سرمایہ دیا ہے, اس کو تم گناہوں میں آلودہ نہ رکھو, اس کو پاک و پاکیزہ رکھو. اس کی ہم جو قیمت ادا کریں گے, جو اس کے عوض میں دیں گے, وہ جنت ہوگی. لہذا ایک عقل مند ہوشیار شخص وہی ہوتا ہے کہ جو اپنے اس نفس کو جو ہے وہ دنیا کی معمولی چیزوں کے بدلے میں فروخت نہیں کرتا ہے, بلکہ ایسی چیزوں میں لگاتا ہے کہ جس کا نتیجہ جو ہو آخرت میں اسے جنت کی شکل میں ملے گا.
اور یقیناً قبلہ حسنی صاحب, دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ دنیا ایک محدود شے کا نام ہے, اس میں جہاں خوشیاں ہیں وہاں غم بھی ہیں, جہاں آسانی ہے وہاں مشکلات بھی ہیں. تو لہٰذا ان تمام نعمتوں سے, جس طرح سے پروردگار نے نعمتیں ہر دنیا میں رکھی ہیں, ہر انسان کا ان نعمتوں سے مکمل طور پر استفادہ کرنا ناممکن ہے. یا کچھ نعمتوں کو پروردگار نے اگرچہ خلق کیا ہے لیکن اس کے قریب جانے سے منع کیا, جیسے ریشمی لباس مردوں کے لیے حرام ہے, یا سونا پہننا مردوں کے لیے حرام ہے, یا شراب تمام مسلمانوں کے لیے, تمام انسانوں کے لیے بلکہ جو ہے وہ حرام قرار دی گئی ہے, لیکن یہ دنیا کی طبیعت اور اس کی سمجھ لیجئے کہ اس کی بناوٹ اس طرح کی ہے کہ ہر انسان دنیا میں دنیا کی ہر لذت سے استفادہ نہیں کر سکتا اور بعض لذتوں کے لیے باقاعدہ منع کیا گیا ہے. یہ دلیل ہے کہ دنیا محدود ہے اور اسی وجہ سے شاید دنیا کو دار امتحان جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے, ورنہ اگر امتحان کا مقام نہ ہو تو ظاہر ہے ہر شخص آزاد ہوگا, جسے کوئی فکر نہیں ہوگی, تو دنیا میں ایک جو ہے وہ فساد کی جو ہے وہ صورت جو ہے پیدا ہو جائے گی, اور امتحان کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو بہرحال بہت چیزوں سے بچائے گا اور بہت سی چیزوں کو انجام دے گا حکم خدا کے مطابق, اور اس کے نتیجے میں پھر جنت یا جہنم جو ہے وہ اس کے لیے رقم کر دی جائے گی, اس کے لیے لکھ دی جائے گی.
یقیناً صحیح ہے. یہ آپ نے اشارہ کیا کہ واقعا دنیا دار تزاحم کہا گیا ہے, یعنی ممکن ہے کہ مثال طور پر یہ ایک ہی گلاس ہے, ایک گلاس یا مجھے مل سکتا ہے یا آپ کو, دونوں کو نہیں مل سکتا. دنیا کی کوئی بھی نعمت بڑی سے بڑی نعمت ہم سوچیں کہ یہ سب تک پہنچ جائے, یہ ممکن نہیں. یہ دنیا کی تمام نعمتوں, اس لیے کہ آج ہم دیکھیں, آج ہم نے مثال طور پر ایک گاڑی لی, اب کل دیکھیں دوسری گاڑی آ گئی, یعنی انسان وہ تمام خواہشات جو اس کی جائز بھی خواہشات لیکن ان تک نہیں پہنچ سکتا. اگر یہ چاہتا ہے کہ یہ تمام خواہشات اس کی پورے ہوں اور اپنی تمام آرزوؤں تک پہنچے تو اس کی جگہ وہی بہشت ہے کہ جو یقیناً لامحدود بھی ہے, اور وہاں یہ کہ ما تشتہل انفس, یعنی جو کچھ لوگ چاہیں گے وہ ہوگا, یعنی وہاں محدودیت ہے ہی نہیں, بالکل یہاں محدودیت ہے
چیز کا, وہ تصور کریں گے
اس کے سامنے حاضر ہوگی. تو لہذا عقل یہی کہتی ہے کہ ہم اس چند روزہ دنیاوی لذت, ٹھیک ہے اللہ نے ہم کو دیا ہے, اسے ہم حلال طریقے سے استفادہ کریں, اس میں نہیں کہ آدمی جو ہے وہ استفادہ نہ کرے, لیکن ہم اس دنیا کی لذتوں کو اپنا مقصد نہ بنائیں. مقصد جو ہے وہ آخرت ہے, جنت کی لذتیں ہیں, اور اس کا بہترین طریقہ ان المتقین فی مقام, اس کا تقویٰ اختیار کریں, دیندار بنیں تاکہ ہمیں وہ نعمتیں حاصل ہو سکیں.
میں ایک اور سوال کرنا چاہ رہا ہوں لیکن شاید وقفے کا وقت بھی ہونے والا ہے, تو ایک چونکہ جنت اور جہنم کا جب تذکرہ آ گیا تو دو بہت اہم موضوعات جنت اور جہنم کے حوالے سے قرآن میں جا بجا اور مختلف مقامات پہ جو ہے وہ ان کا تذکرہ ہوا ہے, ان کا ذکر ہوا ہے. ان میں سے ایک جو ہے وہ درخت کے بارے میں, اور ایک درخت جو ہے وہ جہنم میں ہے اور ایک درخت جو ہے وہ جنت میں ہے. تو جو درخت جہنم میں ہے اس کو شجرے یا شجر زقوم کہا گیا ہے, یا زقوم کا پھل مشہور ہے, اور اسی طریقے سے جو درخت جنت میں ہے اسے شجر طوبہ کہا گیا ہے. البتہ مختلف درختوں کا ذکر ہے, کہیں شجر مبارکہ ہے, کہیں طیبہ کے نام سے. تو اس سورے میں ان دونوں کا ذکر ہے, یعنی شجر زقوم اور شجر طوبہ. تو یہ دونوں کیا چیزیں ہیں؟
جی دیکھیں, شجر زقوم سب سے پہلے میں معنی بیان کر دوں. زقوم کہتے ہیں ناپسند اور ناگوار غذا کو, اور درخت شجرہ وہی درخت کے معنی میں, یعنی ناگوار غذا کا درخت کہ جو انسان کے برے اعمال کے نتیجے میں وجود میں آتا ہے, اور انسان جیسے برے اخلاق, جیسے برے عقائد, جیسے برے اعمال انجام دیتا ہے, ویسے ویسے اس کے خود وجود کے اندر جو ہے وہ یہ درخت تشکیل پاتا ہے, جو برائی کا درخت ہے, جو اسے کہتے ہیں جہنم کا درخت ہے, اور یہی درخت جو ہے وہ وہاں پہ جہنم میں جا کے عملی شکل اختیار کرے گا. اس لیے ملتا ہے کہ سورہ واقعہ میں تذکرہ ہوا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ایھا الضالون المکذبون, اے گمراہ اور جھٹلانے والے لوگ, لآکلون من شجرت من زقوم, کہ تم زقوم کے درخت سے تم کھاؤ گے, فمالعون منہ البطون, اور اس سے تم اپنا پیٹ بھرو گے, اس سے تمہارا پیٹ بھرے گا. اچھا, یہ جو زقوم کا درخت ہے, جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس کا سبب خود جو ہے وہ انسان ہوتا ہے, کہ جو ہے وہ اس کو اپنے برے اعمال, اور بلکہ برے اعمال کے تکرار جتنی کرتا جاتا ہے اتنی اس درخت میں جو ہے وہ شاخیں اور پھل جو ہے وہ اس کے زیادہ سے زیادہ ہوتے رہتے ہیں. لہذا جب یہ درخت جو ہے وہ تیار ہوتا ہے تو یہ کہا گیا کہ یہ شجر زقوم, اس کا تذکرہ سورہ میں بھی ہوا ہے, یہ طعام الافین, یہ گنہگاروں کی غذا ہے. یہ جو جہنم کا درخت ہے, جو ناگوار غذا ہے, یہ گنہگاروں کی غذا، طعام الاثیم، گنہگاروں غذا. اچھا اچھا، اس کا اثر کیا ہے اس درخت کا اور اس غذا کا؟ کل محل یغلی فی البطون، یہ تانبے کی طرح جو ہے وہ پیٹ میں کھولے گا، جیسے تانبا جو ہے کھولایا جاتا ہے، اسے یہ پیٹ میں کھولنے لگے گا. اچھا، اسے واقعی تصور اس کا نہیں کیا جا سکتا، خاصا میں نے بیان کیا جا سکتا ہے. اچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کہ یہ انسان کے برے اعمال، انسان کے برا اخلاق، انسان کے برے عقائد، یہ اس شجر زقوم کی شکل اختیار کرتے ہیں، اور جب انسان جہنم میں جائے گا تو یہی اس کی غذا بنیں گے. اب جب اس کی غذا بنے، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جیسے تانبے کو کھولایا جائے آگ میں، ویسے ہی اس کے پیٹ میں اس کو کھولایا جائے گا. اب جب کھولا جائے گا تو یعنی یہ اس کا اثر ہے اس برے اعمال اس کے عقائد کا. اچھا، ایسا کیوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہر عمل کا جو ہے، ہر غذا کا ایک اثر ہوتا ہے. مثال پر ہم اچھی غذا کھاتے ہیں تو فرحت اور نشاط کا احساس کرتے ہیں، سرور کا احساس.
جی ہاں، غذاؤں کی مختلف جو ہے وہ تاثیر ہے.
جی،
ٹھنڈی غذائیں ہیں، گرم غذائیں ہیں.
اسی طرح سے جو ہے وہ گناہ کے بھی اثرات ہیں، اچھے اعمال جیسے اثرات ہیں کہ انسان سکون محسوس کرتا ہے. کہا گیا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، ذکر پروردگار کے ذریعے انسان کو سکون ملتا ہے اور اطمینان حاصل ہوتا ہے. اسی طرح سے گناہ کے ذریعے انسان کے اندر ٹینشن، اضطراب، یہ سب چیزیں پیدا ہوتی. لہٰذا آج علماء نفسیات، جو سائیکولوجسٹ جو کہلاتے ہیں، ان کے نزدیک یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ گناہ انسان کے اندر ٹینشن پیدا کرتے ہیں، گناہ انسان کے اندر اضطراب پیدا کرتے ہیں. تو اسی طرح سے اس آیت میں بھی تذکرہ ہے کہ اب یہ جو جب انہوں نے یہ گناہ انجام دیے ہیں، جب یہ درخت کو جو اس کو غذا کے طور جو استعمال کر رہے ہیں، جو گناہوں کا درخت ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جب اس کا نتیجہ ہوگا جب پیٹ میں پہنچے گا تو جیسے تانبے کو پگھلایا جاتا ہے آگ میں، کھولایا اسے، یہ کھولے گا اس کے پیٹ میں. تو یہ درخت زقوم ہے کہ جو برے انسان جو اپنے برے اعمال، برے افعال اور برے اخلاق کے ذریعے جو ہے خود اس کے وجود کا سبب بنتا ہے، کہ جو اس کی جڑیں اس کے دل میں ہوتی ہیں، اور یہی مجسم شکل اختیار کر لے گا جب وہ جہنم میں پہنچے گا.
اللہ، یہاں پہ ہم بریک لیتے ہیں، جس کے بعد انشاءاللہ ہماری گفتگو جاری رہے گی. ناظرین، دیکھتے رہیے پروگرام پیام رحمان کے، جس میں ہم سورہ دخان کا تعارف پیش کر رہے ہیں اور شجر زقوم کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، اور وقفے کے بعد انشاءاللہ ہم شجر توبہ پہ گفتگو کریں گے.
حسينا ودا عهد ومعهود علينا أبد والله لن ننسى حسينا ودا عهد ومعهود علينا وحق أهلي الكسائل خيم سوي التسعة دليل الهادي لا شك صوتني سمعة نصيح بصوت يا ابني الطاهرة البضعة إذا تبخل عليك الناس بالدمعة عهدنا وياك بالدم سيدي وقع حسين حبه يمحو الخطايا هو النور الذي يهدي البرايا حسين حبه يمحو الخطايا هو النور الذي يهدي البرايا منه لاح بدر الهدى لن ننسى طول المدى أبد والله لن ننسى حسينا
ناظرین وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور ہماری گفتگو جاری ہے قبلہ عباس حسنی صاحب سے سورہ دخان کے تعارف کے حوالے سے. جی قبلہ حسنی صاحب, آپ نے ایک بہت ہی اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ گناہ انسان کے دامن کو, پاکیزہ دامن کو تار تار کر دیتا ہے, اور غالباً حدیث میں بھی ہے معصومین علیہ الصلاۃ والسلام سے کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ, اس کے قلب پہ جو بالکل سفید ہے یعنی پاک و پاکیزہ ہے, اس پہ ایک سیاہ دھبا جو ہے وہ لگ جاتا ہے, اور جتنا گناہ تکرار, گناہ میں تکرار کرتا ہے اور اصرار کرتا ہے تو یہ دھبا جو ہے وہ بڑا ہوتا جاتا ہے. اور ایک وہ وقت آتا ہے کہ جب اس کا ضمیر, اس کا وجدان جو ہے وہ مر جاتا ہے اور اس کا پورا دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے. قبلہ, ہمارے پاس تقریباً 3 منٹ ہیں,
تو میں اب زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا. اس کے مقابلے میں جو شجر, ہم نے درخت زقوم کا جو تذکرہ کیا, اس کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے درخت توبہ. البتہ قرآن میں درخت توبہ تو نہیں آیا, لفظ توبہ آیا ہے, توبہ سورہ رعد میں ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, توبہ لہم و حسن مآب. لیکن روایات میں درخت توبہ کا استعمال ہوا ہے, اور کہا یہ گیا ہے کہ اس جو درخت توبہ ہے اس کا تنا جو ہے وہ حضرت علی علیہ السلام کے گھر میں, اور اس کی شاخیں جو ہیں وہ مومنین کے گھروں میں.
سبحان اللہ.
اور مراد یہ لیا گیا ہے درخت توبہ سے, اس سے مراد انسان کے عقائد ہیں, انسان کے اعمال ہیں اور انسان کا اخلاق ہے. یہ درخت توبہ ہے, یعنی جڑیں عقائد ہیں, میوہ جو ہے وہ اعمال ہیں, اور شاخیں جو ہیں وہ انسان کا اخلاق ہے. اب یہ یعنی کب انسان کا عقائد اچھا ہوگا, اس کے طرز فکر کے اوپر. جیسے جتنی طرز فکر اچھی ہوگی اتنے عقائد اچھے ہوں گے, جتنے طرز فکر اچھے ہوگی اتنے اخلاق اچھا ہوگا, جتنا طرز فکر اچھا ہوگا اتنے ہی اعمال اچھے ہوں گے. اور یہ خود انسان کے اختیار میں ہے کہ چاہے تو اس دنیا میں درخت زقوم اپنے لیے تیار کرے کہ جو بعد میں اس کی غذا بنے گی جہنم میں خدا نخواستہ, یا چاہے تو درخت توبہ اپنے لیے جو ہے وہ یہاں پہ تیار کرے. یعنی جیسے عقائد ہوں گے, جیسے اعمال ہوں گے, جیسا طرز فکر ہوگا, جیسا انسان کا اخلاق ہوگا, ویسے ہی جو ہے وہ اس کے لیے درخت زقوم یا درخت توبہ جو ہے وہ تیار ہوگا. یا چاہے انسان کو اختیار ہے, چاہے تو درخت زقوم جہنم میں تیار کر لے, چاہے درخت زقوم جو ہے وہ درخت توبہ جو ہے وہ جنت میں تیار کر لے.
بہت بہت شکریہ. چونکہ اگلے سوال کے لیے وقت نہیں بچا ہے, لہٰذا مجبور ہیں کہ پروگرام کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. اگرچہ ایک سوال میں لکھ کے لایا تھا, لیکن ظاہر ہے ممکن ہے کہ پروگرام کے لیے جو ہے وہ ٹائم نہ بچے اور ہماری گفتگو مکمل نہ ہو سکے. مجھے نہیں معلوم کتنا وقت ہے. تو بہرحال سوال یہ تھا کہ قرآن مجید کے اسی سورے کے اندر فَإِنَّمَا أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, 2 منٹ ہے ہمارے پاس قبلہ, أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. اس کی ایک مختصر سی وضاحت اور جو پیغام اس کے اندر پوشیدہ ہے.
جی چونکہ وقت کم ہے, لہٰذا میں چاہوں گا کہ اس آیہ کریمہ جو سورے کی 98 آیہ کریمہ ہے, اس کا ترجمہ اور اس کے پیغام میں عرض کر دوں. کہا گیا کہ ہم نے آپ کی زبان پہ قرآن کو آسان کیا تاکہ لوگوں کو یاد
دہانی ہو سکے. گیا ہے
جی جی, بس میں پیغام کو سنا دوں. اس کا پیغام یہ ہے کہ انسان کو جو اللہ نے نعمت بیان و نرمی دی ہے, یہ اللہ کی ایک نعمت ہے, یہ سرنا ہم نے آسان کیا ہے. دوسرا اس کا پیغام یہ ہے کہ لعلہم یتذکرون, یہ قرآن اس لیے ہم نے آسان بنایا ہے تم سب کے لیے, اس لیے کسی خاص گروہ سے مخصوص نہیں ہے, سب کے لیے تمام انسانوں کو اس لیے آسان بنائے تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں, تاکہ لوگ یاد دہانی حاصل کریں. یہ اس کا دوسرا اہم پیغام.
بہت شکریہ حسنی صاحب, بڑی نوازش آپ کی, آپ نے محبت کی اور ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے. ناظرین پروگرام کا ٹائم ختم ہوتا ہے, پروردگار عالم ہمیں اور آپ سب کو توفیق دے. انشاءاللہ آئندہ ہفتے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے, دعاؤں میں بالکل نہ بھولیے گا. اللہ حافظ. قبلہ شکریہ. العظیم وبحمد سبحان اللہ العظیم وبحمد ولا حول ولا قوة